بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 11 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. شب میں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور دوسرے روز دن میں سبجیکٹ کمیٹی کا. صدر کی تقریر کی روشنی میں ورکنگ کمیٹی نے جو ریزولیوشن مرتب کیا تھا وہی سبجیکٹ کمیٹی کے سامنے آیا. اس پر بڑی تفصیل سے بحث ہوئی. بے شک بعض حضرات نے اس پر اصرار کیا کہ ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلم اقلیت کے حقوق و مفاد کے تحفظ کے لیے پورا اہتمام کیا جائے. جتنا اہتمام اسی ریزولیوشن میں ممکن تھا وہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا. اس میں اس سے زیادہ کی اس وجہ سے گنجائش نہ تھی کہ یہ مسلم قوم کی طرف سے ایک تہیے اور ارادے کا اعلان تھا اصولاً اور اجملاً. وہ تفصیلات اس میں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا جس پر آئندہ حکومت برطانیہ سے یا ہندوؤں سے گفتگو ہونے والی تھی اور جو معاہدات کے ذریعے طے ہونے کو تھے. 22 مارچ کی شب میں مسلم لیگ کا عام اجلاس ہوا اور یہ ریزولیوشن اس میں پیش ہوا. قرار پایا کہ غور و خوض کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ بغیر اس کے اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی ہو, یعنی یہ کہ حد بندی کر کے اور ملکی تقسیم کے اعتبار سے حسب ضرورت رد و بدل کر کے متصل واحدوں کو ایسے منتقے بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جن میں مسلمان باعتبار تعداد اکثریت ہیں, جیسے کہ ہندوستان کے شمالی و مغربی اور مشرقی علاقوں میں, اس طرح یکجا ہو جائیں کہ وہ ایسی خود مختار ریاستیں بنیں جن کے واحدیں اندرونی طور پر با اختیار اور خود مختار ہوں. یہ کہ ان واحدوں میں اور ان علاقوں میں اقلیتوں کے لیے ان کے مذہبی, ثقافتی, اقتصادی, سیاسی, انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کے تحفظ کے لیے ان کے مشورے سے بقدر ضرورت مؤثر اور واجب التعمیل تحفظات معین طور پر دستور کے اندر مہیا کیے جائیں, اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت ہیں حسب ضرورت مؤثر اور واجب التعمیل تحفظات ان کے اور دوسری اقلیتوں کے مذہبی, ثقافتی, اقتصادی, سیاسی, انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کی حفاظت کے لیے ان کے مشورے سے معین طور پر دستور کے اندر رکھے جائیں. یہ اجلاس ورکنگ کمیٹی کو یہ مزید اختیار دیتا ہے کہ ان کے بنیادی اصولوں کے مطابق دستور کی ایک ایسی اسکیم مرتب کرے جس میں اس کا انتظام ہو کہ بالآخر یہ جداگانہ علاقے ایسے تمام اختیارات لے سکیں جیسے دفاع, امور خارجہ, رسل و رسائل, کروڑ گیری یعنی کسٹمز اور دوسرے امور جو ضروری ہوں. مسٹر اے کے فضل الحق نے, جو اس زمانے میں بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے, ریزولیوشن کی تحریک کی اور چودھری خلیق الزماں صاحب MPLUP نے تائید. ان کے بعد مندرجہ ذیل حضرات نے مزید تائید کی. مولانا ظفر علی خان MLA مرکزی پنجاب, سردار اورنگزیب خان MLA صوبہ سرحد, حاجی سر عبداللہ ہارون MLA مرکزی سندھ, خان بہادر نواب محمد اسماعیل MLC بہار, قلفی محمد عیسیٰ, قاضی محمد عیسیٰ سوری صدر مسلم لیگ بلوچستان, عبد الحمید خان MLA مدراس, II چندریگر صاحب MLA بمبئی, سر عبد الرؤف شاہ MLA CP, ڈاکٹر محمد عالم صاحب MLA پنجاب, سید ذاکر علی صاحب UP, بیگم صاحبہ مولانا محمد علی UP, مولانا عبد الحامد صاحب بدایونی UP. ریزولیوشن با اتفاق رائے منظور ہوا اور نعروں کے ساتھ اور تکبیر و تہنیت کے ساتھ. واقعی لوگوں کو اس ریزولیوشن کے منظور ہونے پر بڑی خوشی تھی. اپنی سلطنت و حکومت کے جانے کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو وہ مطمع نظر اور نصب العین ملا جو انہی کے لیے تھا اور جس کا حصول محض انہی کی صحیح اور جد و جہد پر منحصر تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ پیر کھل گئے. یقیناً یہ آزاد اور خود مختار دولت ہی ان علاقوں میں بننے والی تھی جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی, لیکن ریزولیوشن کی تائید کرنے والوں میں وہ بھی تھے جو مدراس, بمبئی, CP, UP اور بہار کے رہنے والے تھے, اور زیادہ وہی تھے. ان کا یہ قطعی ارادہ نہ تھا کہ وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. وہ یہ خوب جانتے تھے کہ ان کو سختیوں اور مصائب میں رہنا پڑے گا۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کی تقسیم اور اس نئی دولت کے قیام کے لیے زیادہ جدوجہد انہی کو کرنی ہوگی، کیونکہ اس وقت تک اکثریت کے صوبوں کے مسلمانوں میں اس کے لیے اس وجہ سے کوئی طلب نہ تھی کہ ہندو حکومت کی ان زیادتیوں اور زبردستیوں سے ان کو کوئی سابقہ نہ پڑا تھا۔ جو ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں پر 2.5 سال تک جاری رہی تھیں، مگر پھر بھی وہ بہت خوش تھے، اور اس وجہ سے زیادہ خوش تھے کہ یہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کا قومی وطن بن رہا ہے، جس میں اسلامی تہذیب، تمدن، ثقافت اور دین کو ترقی دینے کا موقع حاصل ہوگا۔ وہ اس پر نازا تھے کہ یہ خدمت ان کے ذمے آ رہی ہے کہ ہندوستان میں ایک گوشہ اسلام کے لیے محفوظ کر دیں۔ خطبہ صدارت میں، ریزولیوشن میں اور مہرے کو معیدین کی تقریروں میں پاکستان کا ذکر قطعی نہ تھا۔ اس ریزولیوشن کو محض تقسیم ہند کا ریزولیوشن کہا گیا، البتہ بیگم محمد علی نے اپنی تقریر میں اس کو پاکستان کا ریزولیوشن کہا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ چودھری رحمت علی کی کوشش اور سعی سے یہ لفظ مشہور ہو چکا تھا۔ وہ اس سے واقف تھیں اور ان کو یہ آسان معلوم ہوا کہ تقسیم برصغیر ہند کی قرارداد کی جگہ اس کو پاکستان ریزولیوشن کہیں۔ پھر ہندو پریس نے تو تانو طنز کے طور پر اس نام کو ایسا اچھالا کہ زبان زد و عام ہو گیا۔ بالآخر مسلم لیگ نے بھی یہ خیال آسانی ریزولیوشن کا نام پاکستان ریزولیوشن، اور اس دولت کا نام جس کے قیام کے لیے وہ کوشاں تھی، پاکستان ہی قرار دے دیا۔ اس واقعے کی اشاعت کے ساتھ ہی مسلم لیگ نے یہ قرارداد منظور کی۔ برصغیر کے ہندوؤں میں ایک غوغا مچ گیا۔ اس کے خلاف ہر ہندو لیڈر بول رہا تھا اور ہر ہندو اخبار لکھ رہا تھا، لیکن ان کی اس تمام بکواس میں پاکستان کے خلاف 3 اعتراضات ایسے تھے جن کو وہ بہت وزنی اور لاجواب سمجھتے تھے۔ نمبر 1، ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے، اس لیے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، ہندوستانی مسلمانوں میں کثرت سے وہ ہیں جن کے اجداد ہندو تھے، تبدیل مذہب سے ان کی قومیت نہیں بدل سکتی، لہٰذا تمام ہندوستانی ایک قوم ہیں اور مسلمان ان میں شامل ہیں۔ نمبر 3، پاکستان کے معاشی وسائل اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی کفالت کر سکے۔ قیمت کی نہایت مقبول تعریف یہ ہے کہ سب لوگ جن کی نسل قومیت کی نہایت مقبول تعریف یہ ہے کہ وہ سب لوگ جن کی نسل ایک ہو، زبان ایک ہو اور وطن ایک ہو، ایک قوم ہیں۔ ہم اس قومیت اور اس کی تعریف کے ہرگز قائل نہیں، لیکن پھر بھی اہل یورپ چونکہ اسے مانتے ہیں اور اس وقت انہی کے سیاسی عقائد ساری دنیا پر مسلط ہیں، لہٰذا قومیت کے اسی خیال اور اسی تعریف کی بنیاد پر پورے ہندوستان کے باشندوں کو، جنہیں ہندو ایک قوم کہہ رہے تھے، جانچنا اور پرکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ روایات کی بنا پر ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی ہزار برس ہوئے انہیں کہیں باہر سے ہندوستان میں آریا آئے، اور ان لوگوں کو جو پہلے سے ہندوستان میں آباد تھے انہوں نے مغلوب کیا اور ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ نووارد آریوں نے پیشیوں اور کاموں کے اعتبار سے اپنی جماعت تقسیم کی پیشوں اور کاموں کے اعتبار سے اپنی جماعت کی تقسیم کی اور یہ 3 اعلیٰ ذاتیں ہو گئے، برہمن، چھتری اور ویش۔ ہندوستان کی بقیہ آبادی کو انہوں نے شودر کہا، یعنی غلام۔ اس طرح ہندوؤں ہی کی روایت، برتاؤ اور قانون کی روح سے برہمن، چھتری اور ویش آریہ ہیں، لہٰذا ہم نسل ہیں، اور برصغیر کی تمام بقیہ آبادی غیر آریہ ہے اور دوسری نسل۔ ہندوستان کی آبادی 2 نسلوں پر مشتمل ہے، لیکن واقعی ہندوستان میں کتنی مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں انہیں شمار کرنا مشکل ہے۔ جن کو اب چھتری، ٹھاکر یا راجپوت کہا جاتا ہے، وہ فی الحقیقت ان فاتحین کی اولاد ہیں جو آریہ کے بعد برصغیر پاک و ہند میں آئے اور جنہوں نے یہاں اپنی حکومتیں قائم کی۔ وہ سہیتی، بھالوا، یونانی اور ہن وغیرہ تھے۔ ان کے علاوہ جاٹ اور گجر ہیں جو اپنی صورت سے ہی معلوم ہوتے ہیں کہ باہر کی نسل ہیں۔ گجر یا گجر کے نام سے اس کی شہادت ہے کہ یہ جارجیا یا گرجستان سے آئے ہوں گے۔ برصغیر میں ان کے نام پر ایک شہر ہے اور ایک صوبہ ہے، اور ان کی حکومتیں رہی ہیں۔ پھر میو ہیں، پاسی ہیں، لودے ہیں، چمار ہیں، اور وہ ہیں جن کو سب مانتے اور جانتے ہیں کہ ہندوستان کے قدیم باشندے یہ تھے، دراوڑ، گونڈ، بھیل اروان، کول، سنتھال وغیرہ۔ ہندوستان بہت سی مختلف نسلوں کا ایک عجائب خانہ ہے جس کو ہندوؤں کی ذات پات کی تفریق نے اب تک محفوظ رکھا ہے۔ قومیت کی یہ شرط کہ وہ سب ہم نسل ہوں، مسلمانوں کو الگ کر کے بھی ہندوستان کی اس آبادی پر منطبق نہیں ہوتی جو ہندوؤں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد زبان کو لیجئے۔ ماہرین لسانیات کی تحقیق یہ ہے کہ برصغیر میں 33 بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں اور بولیاں بے شمار۔ خود بھارت ہی کی حکومت میں یہ نمایاں ہے کہ وہ زبان ہی کی بنا پر برطانوی عہد کے صوبوں کی پھاکاٹ چھانٹ کر کے ہند یونین کی دہلی اسٹیٹس بنا رہی ہے یا اس پر مجبور کی جا رہی ہے کہ ایسا کرے۔ وہ سیاسی ضرورت کے لیے پورے ہندوستان پر ایک زبان مسلط کرنا چاہتی ہے، اس کا نام ہندی ہے، مگر جنوبی ہند کو وہ منظور نہیں اور وہ اس کے خلاف بغاوت تک کرنے کو تیار ہے۔ جنوبی ہند کی زبانیں ملیالم، تامل اور کنٹری ہیں، جن کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف ہندی نہیں بلکہ سنسکرت سے بھی الگ، مختلف اور زیادہ قدیم اور وسیع ہیں۔ ایک قوم ہونے کے لیے ایک زبان کی جو دوسری شرط ہے، وہ ایک نسل ہی کی طرح پاکستان کے قیام کے بعد بھی ان لوگوں پر منطبق نہیں ہوتی جو بھارت میں آباد ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ سب ایک ملک کے باشندے ہوں، یعنی ان کا وطن ایک جغرافیائی وحدت ہو۔ وہ پورا برصغیر ہند جو تقسیم اور قیام پاکستان سے قبل تھا، کس طرح ایک جغرافیائی وحدت ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کوئی خود اتنی حرص و حوث میں مبتلا نہ ہو جتنی کہ شمال مغرب اور شمال مشرق کی مسلم اکثریت کو خود اختیاری سے محروم کر کے ان علاقوں پر قبضہ کر کے جہاں پاکستان قائم ہے ہندو لیڈروں میں تھی اور اب بھی ہے۔ زمین کی صورت، اس کی پیداوار، درخت، حیوانیات، آب و ہوا، آدمیوں کے قد و قامت، جسمانی ساخت، رنگ، روپ، عادات و خصائل، یہی ہیں جن کی بنا پر کسی خطے کو ایک جغرافیائی وحدت قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے برصغیر کے وہ صوبے جو انگریزوں کے عہد میں تھے، باہم اس سے زیادہ مختلف ہیں جتنے کہ یورپ کے ملک ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ کوہ ہمالیہ ہندوستان کے شمال میں واقع ہے اور سمندر ہندوستان کو تین طرف سے گھیرے ہوئے ہے، مگر یہ کس نے طے کیا ہے کہ گر کسی سرزمین کے شمال میں پہاڑ ہو اور اس کے تین طرف سمندر، تو وہ ایک ملک ہی ہوتا ہے اور بر اعظم نہیں ہوتا۔ کوہ ہمالیہ کے شمال میں بھی میدان ہیں اور ان میدانوں میں کئی ملک ہیں، اور اس کے جنوب میں بھی میدان ہیں اور ان میں بہت سے ملک ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں اور بھی پہاڑ ہیں، ارولی، ستپڑا، ودیاچل اور گھاٹ وغیرہ۔ انہوں نے بھی زمین کو مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے اور ان کے حالات میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اگر پہاڑوں ہی کو حد فاصل قرار دے کر اس سرزمین پر نظر ڈالی جائے جو تقسیم سے قبل ہندوستان کے نام سے مشہور تھی، تو وہ ہندوستان کے کئی ممالک پر مشتمل ایک برصغیر تھا۔ لہٰذا برصغیر پاک و ہند کے باشندے نسل، زبان اور ایک ملک کے باشندے ہونے کی بنا پر ہرگز ایک قوم نہیں۔ البتہ وہ سب جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، ان کے درمیان ہندو مذہب مشترک ہے، لہٰذا وہ مذہب کی بنا پر ایک قوم ہیں، اور وہ سب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے درمیان مذہب اسلام مشترک ہے اور وہ مذہب اور عقیدے کی بنا پر ایک قوم ہیں۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ خواہ وہ اس مذہب سے پیدا ہونے کی وجہ سے ہندو یا مسلمان ہوں، یا تبدیل مذہب کی وجہ سے، کسی سرزمین کو ایک ملک اور اس کے باشندوں کو ایک قوم قرار دینے کا آخری اور بہت ہی غیر طبعی سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی اجتماعی مرضی سے وہ ہمیشہ کسی ایسے سیاسی نظام کے ماتحت رہے ہوں جو انہی سے پیدا ہوا ہو۔ ہندوستان میں یہ کبھی نہیں ہوا۔ اندازہ یہ ہے کہ سن عیسوی کے آغاز سے 1000 سال قبل آریہ ہندوستان میں آئے اور یہ مقامی باشندوں کو مغلوب کر کے رفتہ رفتہ آگے بڑھتے رہے۔ قرین قیاس ہے کہ ان کا قبضہ سب سے پہلے اس علاقے پر ہوا ہوگا جو اب مغربی پاکستان ہے، لیکن 521 قبل مسیح اور 489 قبل مسیح کے درمیان دارائے اعظم شہنشاہ ایران نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور عرصہ دراز تک یہ ایران کا سب سے زیادہ زرخیز صوبہ رہا۔ پھر 326 قبل مسیح میں سکندر نے راجہ پورس کو شکست دی اور سوات سے دریا سندھ کے تاس تک اپنا عمل دخل قائم کر کے واپس چلا گیا۔ ہندوستانی فرما رواؤں میں صرف دو ایسے ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان پر تسلط حاصل کیا، چندر گپت موریا اور اشوک، مگر ان کا زمانہ حکومت زیادہ سے زیادہ 90 سال ہے، 322 سے 331 قبل مسیح تک۔ جنوبی ہند صرف 33 سال ان کے ماتحت رہا۔ موریا خاندان کے خاتمے کے بعد ہندوستان پھر سینکڑوں آزاد اور خود مختار حکومتوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں جنگیں ہوتی تھیں اور ایک کا علاقہ دوسرا فتح کرتا تھا۔ بالآخر ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم آئے۔ علاؤالدین خلجی کے عہد میں پورا ہندوستان ایک مسلم مرکزی حکومت کے ماتحت متحد ہوا۔ کچھ عرصے بعد پھر کئی مسلم سلطنتوں میں تقسیم ہو گیا۔ خاندان مغلیہ کے تسلط کے بعد اکبر کے عہد سے مغل شہنشاہ کے ماتحت برصغیر ہند کو متحد کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ عالمگیر اول نے اپنا پورا زمانہ سلطنت، جو نصف صدی تھا، اس میں صرف کر دیا۔ انجام یہ ہوا کہ عالمگیر اول کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ پاش پاش ہو گئی۔ بے شک انگریزوں نے پورے ہندوستان پر حکومت کی، مگر مسلمانوں کا اور انگریزوں کا ہندوستان کو متحد کرنا اور کچھ عرصے تک اس کو متحد رکھنا ہندوستان کی طبعی حقیقت اور اس کے تقاضوں کے خلاف فاتحین کی تلوار کے زور سے تھا۔ چلتے وقت انگریزوں کو بھی اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا، اور وہ ہندوستان کو ان دو قوموں کے درمیان تقسیم کر کے چلے گئے، جن کے دو اور مختلف ہونے سے انکار حماقت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ واقعہ بڑا اہم ہے کہ مغربی جمہوریت کے جس اصول کی بنیاد پر ہندو پورے ہندوستان کے اختیار حکومت کا دعویٰ کر رہے تھے، اسی کے روح سے مسلمانوں نے ہندوستان کو تقسیم کرایا۔ ہندوؤں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے اور مسلمان اقلیت ہیں، اس لیے پورے ہندوستان میں اختیار حکومت ہندوؤں کو ملنا چاہیے۔ مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان اقلیت نہیں بلکہ جداگانہ قوم ہیں، اور ہندوستان ملک نہیں برصغیر ہے، لہٰذا ہندو اکثریت اور مسلم اکثریت کے علاقے الگ الگ کر دیے جائیں تاکہ دونوں قومیں اپنی اپنی اکثریت کے علاقوں میں صاحب اختیار ہوں، اور دونوں قوموں کے درمیان باہمی معاہدات کے ذریعے پورے برصغیر میں ہندو اور مسلم اقلیتیں امن و عافیت کے ساتھ رہیں۔ آخری بات یہ کہ پاکستان کے معاشی وسائل کم ہیں، وہ اپنی کفالت نہیں کر سکے گا، اس قدر احمقانہ تھی کہ ہندوؤں کو اس پر شرمانا چاہیے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کی معاشی اور اقتصادی حالت ہندوستان کے مقابلے میں کئی جواباً بہتر رہی ہے۔ پاکستان کے معاشی وسائل روز بروز ترقی کر رہے ہیں، اور وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بیرونی امداد سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جائے گا۔ باب نمبر 14، مسلم لیگ اپنے مقاصد میں اور آگے بڑھی۔ کانگریس نے اپنے رام گڈھا کے اجلاس میں سول نامتابعت کی دھمکی دی، اس سے وائسرائے کو مایوسی ہوئی۔ مسلم لیگ نے پاکستان ریزولوشن منظور کیا۔ اب کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ بغض ہو گیا۔ مسلم اکثریت کے صوبوں کی حکومتیں مسلم لیگ کے ایما سے گورنمنٹ آف انڈیا کے ایکٹ کے مطابق عمل کر رہی تھیں، اور اہتمام جنگ میں برطانیہ کے ساتھ پورا تعاون۔ ہندو اکثریت کے صوبوں میں گورنر با اختیار تھے اور اہتمام جنگ کا کام اچھی طرح ہو رہا تھا، اس لیے وائسرائے نے سیاسی پارٹیوں سے گفت و شنید بند کر دی۔ وائٹ پیپر 10 اپریل 1940 کو حکومت برطانیہ نے ہندوستان اور جنگ پر وائٹ پیپر شائع کیا۔ اس میں وہ تمام واقعات درج تھے جن کے بعد کانگریس کی وزارتوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ وہ تمام گفت و شنید تھی جو وائسرائے، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہوئی تھی، اور مسلم لیگ اور کانگریس کے ریزولیوشن تھے۔ ان سب مواد کی بنا پر گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ پارلیمنٹ سے اس کی منظوری حاصل کی جائے کہ کانگریس کے صوبوں میں دفعہ 93 جاری رہے۔ چنانچہ 18 اپریل کو پارلیمنٹ نے منظوری دے دی، اور کانگریس کو اس سے سخت مایوسی ہوئی۔ اس سلسلے میں وزیر ہند نے دارالعمرہ میں جو تقریر کی وہ مسلم لیگ کے لیے بہت امید افزا نہ سہی، لیکن کانگریس کے لیے سخت وحشت ناک تھی۔ انہوں نے کہا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہندوستان کا آئندہ دستور ایسا ہوگا جو ہندوستانی قوم کی مرضی اس ملک یعنی انگلستان کی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ وضع کرے۔ ملک معظم کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ عہد کہ ہندوستان کی تمام پارٹیوں اور مفاد کے نمائندوں کے مشورے سے پورے آئینی میدان کا جائزہ لیا جائے گا حکم نہیں بلکہ گفت و شنید کے طریقے کا مظہر ہے۔ اگر متحدہ ہندوستان کا وہ تصور جو اتنے بہت سے ہندوستانیوں کی محنت سے پیدا ہوا حقیقت بننے والا ہے تو مسلمہ طور پر ہندوستانی فریقوں کے درمیان معقول حد تک اتفاق ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس ملک کی کوئی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ یہ کوشش کرے گی کہ مثال کے طور پر ہندوستان میں ملک معظم کی 8 کروڑ مسلمان رعایا پر ایسی وضع کا دستور مسلط کر دے جس میں وہ امن و اطمینان کے ساتھ نہ رہ سکے۔ وزیر ہند کی تقریر کا مندرجہ بالا اقتباس آخری سطور کے نیچے خط کھینچ کر وائسرائے نے 19 اپریل کو اپنے خط کے ساتھ قائد اعظم کے پاس بھیجا۔ گویا ان کے خیال میں اس سے مسلم لیگ کا یہ مطالبہ پورا ہو گیا تھا کہ بغیر مسلمانوں کی منظوری اور رضامندی کے ملک معظم کی گورنمنٹ کوئی اعلان اور کوئی قانون یا دستور وضع اور نافذ نہ کرے گی۔ مگر وزیر ہند کی اس تقریر میں ہندوستانی اقوام کی جگہ قوم اور متحدہ ہندوستان کا تصور موجود تھا، جس پر مسلمانوں نے سخت اعتراض کیا۔ اسی زمانے میں جنگ نے اتحادیوں کے خلاف بہت بری صورت اختیار کی۔ پولینڈ تباہ ہو گیا۔ ناروے اور ڈنمارک پر ہٹلر کی فوجوں نے سخت ضربیں لگائیں۔ بیلجیم اور ہالینڈ نے ہتھیار ڈال دیے۔ فرانس کا سقوط واقع ہوا۔ ڈنکرک سے برطانوی حملہ آوروں نے راہ فرار اختیار کی اور یہ ہزار خرجائی انگلستان کی بندرگاہ تک پہنچی۔ اس عظیمت اور شکست سے گھبرا کر برطانیہ نے وزارت تبدیل کی۔ مئی 1940 میں بجائے مسٹر نیوبل چیمبرلین کے مسٹر چرچل وزیر اعظم ہوئے اور مسٹر ایل ایس ایمری وزیر ہند۔ جنگ کی صورتحال سے برطانیہ میں اس قدر وحشت تھی کہ اس کے 1 مہینے بعد پارلیمنٹ نے برہما ہندوستان کے متعلق وزیر ہند کے تمام اختیارات گورنر جنرل ہند کو منتقل کر دیے، تاکہ اگر رسل و رسائل کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے تو انتظامات میں خلل واقع نہ ہو۔ 15، 16 اور 17 جون 1940 کو ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا۔ اس نے وائسرائے کے خط مورخہ 19 جون کو ناقابل اطمینان قرار دیا اور مسلم لیگ کے مورخہ 11 جون کو ناقابل اطمینان قرار دیا اور مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے صدر آل انڈیا مسلم لیگ کے اس بیان کا اقتباس بطور ریزولیوشن منظور کیا جو 27 مئی 1940 کو اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے حکومت کو یہ جتایا تھا کہ اب تک مسلم لیگ نے اہتمام جنگ کے کام میں حکومت کے لیے دشواریاں پیدا نہیں کیں۔ ان صوبوں میں جہاں مسلم لیگ کا اثر ہے، اس نے صوبائی حکومتوں کو اس وقت تک حکومت برطانیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے، جب تک حکومت برطانیہ مسلم لیگ کو ان امور کے متعلق یقین دلائے جو اس نے پیش کیے ہیں، اور خصوصاً اس معاملے میں کہ بغیر مسلمانوں کی منظوری اور رضامندی کے آئندہ آئینی مسائل اور دوسرے ایسے اہم سوالات پر جو اس سلسلے میں اٹھائے گئے ہیں کوئی اعلان نہیں کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نومبر 1939 ہی میں اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ بڑے مسائل پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے، صوبوں میں اور مرکزی گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کونسل میں موجودہ دستور کی حدود کے اندر سمجھوتے کے لیے وائسرائے کی تجاویز پر غور کرنے کے لیے تیار تھی، مگر گاندھی اور کانگریس نے یہ منظور نہ کیا۔ وائسرائے نے فروری میں دوسری مرتبہ ایسی ہی کوشش کی اور اس کا بھی یہی نتیجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سے وائسرائے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کانگریس کچھ کہے تو وہ آگے بڑھیں۔ جنگ کی صورتحال پر خوف اور وحشت ظاہر کرنے کے بعد ورکنگ کمیٹی نے گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کیا کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کو تیار کریں، اور صدر مسلم لیگ کو اس نے یہ اختیار دیا کہ وہ اس کے لیے گفت و شنید کریں کہ ہندوستان کے دفاع کے لیے جنگی کوششوں کو کیوں کر قوت دی جائے۔ آخر میں ورکنگ کمیٹی نے یہ بات واضح کر دی کہ صوبہ بصوبہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی بنیاد پر جب تک گورنمنٹ، مسلم لیگ اور ان دوسری پارٹیوں کے درمیان جو ملک کا دفاع اپنے ذمے لینے کو تیار ہوں، تعاون کے لیے کوئی سمجھوتا نہ ہو، اصل مقصد حاصل نہ ہو سکے گا۔ نیز ورکنگ کمیٹی نے یہ رائے ظاہر کی کہ اس یقینی خطرے کے مقابلے کے لیے جو ملک کو درپیش ہے، محض صوبائی اور ضلع وار کمیٹیوں میں ان کے موجودہ دائرہ عمل کے ساتھ مسلمانوں اور دوسرے کی شرکت مفید نہ ہوگی۔ دوسرے ریزولیوشن میں ورکنگ کمیٹی نے صوبائی اور ضلع مسلم لیگوں اور افراد کو اس وقت تک کے لیے وار کمیٹیوں میں شرکت کی ممانعت کر دی، جب تک کہ صدر مسلم لیگ اور وائس رائے کی گفت و شنید کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو۔ اسی زمانے میں کانگریس کو اس پر بے قراری شروع ہوئی کہ وائس رائے اب بالکل بات نہیں پوچھتے۔ گاندھی نے اور کانگریس نے اس بہانے سے کہ اس جنگ میں اتحادیوں کی حالت بڑی تباہ ہے، اپنی روش تبدیل کی۔ ایک مضمون میں یہ لکھ کر کہ اتحادیوں کو چاہیے کہ عدم تشدد سے ہٹلر کا مقابلہ کریں، گاندھی نے ورکنگ کمیٹی کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا موقع دیا۔ 17 جون کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں اس نے یہ ریزولیوشن منظور کیا کہ عدم تشدد کے معاملے میں کانگریس مسٹر گاندھی کے ساتھ نہیں چل سکتی، وہ اپنے طور پر اپنے عقیدے کے مطابق عمل کریں۔ کانگریس کے پروگرام اور سرگرمیوں کی اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کانگریس متوازی نظام کی حیثیت سے تمام ملک میں حفاظت، خود اختیاری اور عوامی سلامتی کے لیے خود اور ہمدرد گروہوں کے تعاون سے کام کرے گی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے کیا کہ گورنمنٹ نے جو وار کمیٹیاں قائم کی ہیں، نہ ان کی تائید کی جائے گی، نہ کوئی کانگریسی ان کے وار فنڈ میں روپیہ دے اور نہ سول گارڈز میں بھرتی ہو۔ مسلم لیگ کی یادداشت۔ وائسرائے نے 27 جون 1940 کو قائد اعظم سے ملاقات کی۔ 1 جولائی کو قائد اعظم نے وائسرائے کی فرمائش پر مندرجہ ذیل تجاویز لکھ کر ان کو بھیجی، یہ کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان یا بیان نہیں ہونا چاہیے جو کسی طرح اس بنیاد یا بنیادی اصولوں کے خلاف ہو جو ہندوستان کی تقسیم اور شمال مغرب و مشرق میں مسلم ریاستیں قائم کرنے کے لیے لاہور ریزولیوشن میں معین کر دیے گئے ہیں۔ وہ نسب العین اب مسلم ہندوستان کا عام عقیدہ بن گیا ہے۔ یہ کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ صاف الفاظ میں مسلمانوں کو اس کا قطعی یقین دلائے کہ بغیر مسلم ہندوستان کی پیشگی رضامندی اور منظوری کے حکومت برطانیہ کوئی عارضی یا مستقل دستوری اسکیم منظور نہیں کرے گی۔ یورپ میں بڑی تیزی سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان کو جو شدید خطرہ درپیش ہے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا پورا احساس ہو گیا ہے کہ اہتمام جنگ کو قوت دینے اور ہندوستان کی داخلی سلامتی اور اس کے امن و سکون کو برقرار رکھنے اور خارجی حملے کو دفع کرنے کے لیے ہندوستان کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ حکومت برطانیہ اس کے لیے رضامند اور تیار ہو کہ مرکز اور صوبوں کی حکومتوں میں مسلم قیادت کو برابر کے شرکا کی حیثیت سے ساتھ لے۔ بالفاظ دیگر، مسلم ہندوستان کی قیادت پر برابر والوں کی حیثیت سے پورا اعتماد کیا جائے اور ان کو مرکز اور صوبوں کی حکومت کے اختیار اور کنٹرول میں برابر کا حصہ دیا جائے۔ مذکورہ بالا تجاویز پر عمل درآمد کے لیے قائد اعظم نے یہ فرمائش کی کہ عارضی طور پر اور دوران جنگ میں مندرجہ ذیل اقدامات کیے جائیں تاکہ مسلم قیادت اختیار حکومت میں شریک ہو کر حکومت کے ساتھ تعاون کر سکے۔ الف، وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کو حالیہ دستور اور موجودہ آئین کے دائرے کے اندر وسعت دی جائے اور مزید گفتگو سے طے ہو کہ ارکان کی اضافی تعداد کتنا ہوگی، مگر یہ ملحوظ رہے کہ اگر کانگریس شریک ہو تو مسلمان نمائندوں کی تعداد ان کے نمائندوں کے برابر، ورنہ اضافی ارکان میں ان کی اکثریت ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ذمہ داری کا بڑا بار ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر رہے گا۔ بے، ان صوبوں میں جہاں دفعہ 93 نافذ ہے، غیر سرکاری ایڈوائزر مقرر ہونے چاہیے، ان کی تعداد مزید گفتگو سے طے ہو اور غیر سرکاری ایڈوائزروں میں اکثریت مسلمان نمائندوں کی ہو۔ جیم، ایک وار کونسل ہونی چاہیے، چاہے وہ صرف 5 ارکان پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو، ہس ایکسلنسی وائسرائے اس کی صدارت کریں، باقاعدگی کے ساتھ اس کونسل کے جلسے ہوں جن میں عام صورتحال اور اس میں جو تبدیلیاں ہوں ان کا یہ معائنہ کرے، ان پر غور و بحث کرے، امور جنگ کے انصرام میں عمومیت کے ساتھ حکومت کو مشورہ دے اور دفاع کے کام کو جہاں تک ممکن ہو ترقی دینے اور مالیات اور اقتصادی اور حرفتی کوشش کو بڑھانے کے لیے خصوصیت سے اس مجلس میں ہندوستانی والیان ملک کی نیابت حاصل کرنا بھی دشوار نہ ہوگا، اور جہاں تک میں اندازہ کر سکتا ہوں ان کو اس کے اندر شریک ہونے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی۔ وہ یہی مجلس ہے جس کے ذریعے والیان ملک کا اشتراک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر کانگریس اس میں آئے تو مسلمانوں کی نیابت ہندوؤں کے برابر ہو، ورنہ مسلمانوں کی اکثریت ہو۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ مجوزہ وار کونسل اور گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل کے لیے مسلمان نمائندے اور گورنروں کے اضافی غیر سرکاری ایڈوائزر مسلم لیگ چنے گی۔ 6 جولائی 1940 کو وائسرائے نے اس خط کا جواب دیا۔ انہوں نے یہ تو منظور کیا کہ ایگزیکٹو کونسل کی توسیع موجودہ آئینی اسکیم کے اندر ہوگی، مگر یہ نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے برابر ہو۔ انہوں نے لکھا کہ یہ معاملہ مختلف مفاد اور پارٹیوں کے درمیان توازن قائم کرنے کا نہیں ہے، البتہ مسلمانوں کی نیابت معقول ہوگی۔ اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ کسی فریق پر کم یا زیادہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ ذمہ داری تمام و کمال گورنر جنرل یا اجلاس کونسل کی ہے۔ موجودہ آئین کی روح سے یہ کام وزیر ہند کا ہے کہ گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں شرکت کے لیے ایسے ناموں کے متعلق فیصلہ کرے جو ملک معظم کی گورنمنٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیے جائیں۔ پارٹیاں ان کو نامزد نہیں کر سکتیں، مگر پھر بھی وزیر ہند اور گورنر جنرل اس کے لیے نہایت کوشش کریں گے کہ لوگوں کے مختلف گروہوں میں اس سے اشخاص کا انتخاب کریں۔ دفعہ 93 کے تحت عزرو قانون گورنمنٹ کی تمام ذمہ داری گورنروں پر ہے۔ گورنر جنرل کی کونسل کی توسیع کی صورت میں اگر غیر سرکاری ایڈوائزر لیے گئے تو ہر صوبے کے حالات کے مطابق یہ سوچا جائے گا کہ سیاسی پارٹیوں میں سے کتنے ایڈوائزر لیے جائیں۔ وار کونسل کے متعلق آپ کا خیال قابل غور ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات مرتب کرنی پڑیں گی۔ اس معاملے میں یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ اور بھی بہت سی پارٹیاں ہیں۔ وائسرائے نے صدر مسلم لیگ کی یادداشت کی دفعہ اول پر سکوت اور بقیہ سب سے قریب قریب اختلاف کیا۔ انہوں نے ساوکر کو صدر ہندو مہا سبھا اور جام صاحب نوانگر چانسلر ایوان والیان ملک سے بھی ملاقات کی۔ مسٹر گاندھی سے ملاقات کے دوران میں وائسرائے نے ان کو یہ بتایا کہ کسی ایسے بیان کا امکان موجود ہے جس میں اس کا وعدہ کیا جائے گا کہ جنگ ختم ہونے کے ایک سال کے اندر ہندوستان کو وہ آئینی مرتبہ دے دیا جائے گا جو ان نو آبادیات کو حاصل ہے جن میں حکومت خود اختیاری ہے۔ اس مقصد کے لیے کوئی ایسا مناسب نظام قائم کر دیا جائے گا کہ وہ نیا دستور مرتب کرے، مگر ان کی باہمی رضامندی کے ساتھ جن کا اس معاملے سے تعلق ہے۔ نیز اس دستور کے لیے انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ برطانیہ کے تجارتی مفاد، دفاع، امور خارجیہ، اقلیتوں کے حقوق اور والیان ملک کے مفادات کی پابندیوں پر باہمی رضامندی کے ساتھ سمجھوتا ہو۔ مسٹر گاندھی کے لیے یہ سب چڑکی باتیں تھیں۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ نہ ایسا کوئی اعلان ہونا چاہیے اور نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے، ان سے ابتدا ہی میں مختلف مفاد کے درمیان تصادم ہو جائے گا اور بجائے ترقی کے تنزل ہوگا۔ نیشنل گورنمنٹ کا مطالبہ۔ 3 تا 7 جولائی 1940 کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دہلی میں منعقد رہا۔ اس میں اس نے یہ ریزولوشن منظور کیا کہ مرکز میں ایسی عارضی نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے جس کو مجلس واضح قانون کے منتخب عناصر کا اعتماد حاصل ہو اور جو صوبوں کی ذمہ داری حکومتوں کا قریبی تعاون حاصل کر سکے۔ اس شرط پر کانگریس نے جنگ میں تعاون کی پیشکش کی۔ آخر جولائی میں کانگریس کمیٹی نے اس ریزولوشن کی توثیق کر دی۔ 8 اگست 1940 کی پیشکش۔ ہز ایکسلنسی وائسرائے لارڈ لنلتھگو نے 8 اگست کو ایک بیان دیا جس کا خلاصہ ذیل میں درج ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں ملک معظم کی گورنمنٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہندوستان میں اس کا متمع نظر مرتبہ نو آبادی ہے۔ وہ اس کے لیے تیار تھی کہ گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل میں توسیع کر دے تاکہ اس میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی ایک تعداد شریک ہو جائے، اور اس نے یہ تجویز پیش کی کہ ایگزیکٹو کمیٹی قائم کی جائے۔ اس کے بعد وائسرائے نے اپنی ان کوششوں کا ذکر کیا جو انہوں نے ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے درمیان سمجھوتے کے لیے کی تھیں، اور اس پر اظہار افسوس کیا کہ اب تک ان کے اختلافات رفع نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے یہ کہا، جو باتیں ہوئی ہیں اور ان انجمنوں نے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی مسلم لیگ اور کانگریس، جو ریزولوشن منظور کیے ہیں، ان سے بہرکیف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان کے آئندہ دستور کے معاملے میں ملک معظم کی گورنمنٹ کے اداروں کے متعلق بعض حلقوں میں شبہ ہے کہ برطانیہ کی طرف سے جو یقین دلایا گیا ہے اس سے کسی آئینی تبدیلی میں اقلیتوں کی حیثیت، خواہ اقلیتیں مذہبی ہوں یا سیاسی، کافی طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ یہ دو سب سے بڑے نکات ہیں جو نمایاں ہوئے۔ ملک معظم کی گورنمنٹ کی خواہش یہ ہے کہ ان نکات کے متعلق اس کی روش واضح کر دوں۔ پہلا نکتہ کسی آئندہ آئینی اسکیم میں اقلیتوں کی حیثیت کے متعلق ہے۔ یہ پہلے ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ میرا گزشتہ اکتوبر کا اعلان گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے کسی حصے یا اس کی اس پالیسی اور ان منصوبوں کو جن پر وہ مبنی ہیں معائنے اور جائزے سے خارج نہیں کرتا۔ ملک معظم کی گورنمنٹ کی اس فکر کا بھی اظہار ہو چکا ہے کہ جو نظر ثانی ہوں اس میں اقلیتوں کی رائے کو پوری وقت دی جائے۔ یہ بات اپنی جگہ بغیر کہے قائم ہے کہ وہ یعنی حکومت برطانیہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہندوستان کے امن اور خوشحالی کے متعلق اپنی موجودہ ذمہ داریاں کسی ایسے طرز حکومت کو منتقل کر دے جس کے اختیار سے ہندوستانی قوم زندگی کے طاقتور عناصر سے انکار کریں اور نہ وہ اس میں موافقت کر سکتی ہے کہ ایسی گورنمنٹ کی اطاعت پر ان عناصر کو مجبور کیا جائے۔ دوسرا نقطہ جو عام دلچسپی کا ہے یہ ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا کہ دولت مشترکہ کے اندر کسی آئینی اسکیم کی تعبیر کے لیے کوئی نظام قائم ہو تو اس پر بڑا اصرار ہے کہ یہ اسکیم مرتب کرنے کی ذمہ داری خود ہندوستانیوں کی ہونی چاہیے اور یہ اسکیم ہندوستانی زندگی کے معاشی اور سیاسی ڈھانچے کے تصورات سے پیدا ہو۔ ملک معظم کی گورنمنٹ کو اس خواہش سے ہمدردی ہے اور وہ اس کا پورا عملی اظہار چاہتی ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ برطانیہ کی وہ پابندیاں واجبی طور پر پوری ہو جائیں جو ہندوستان کے ساتھ طویل تعلق نے اس پر عائد کرتی ہیں اور جس کی ذمہ داری سے ملک معظم کی گورنمنٹ دستبردار نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ وقت جب دولت مشترکہ اپنے وجود کی بقا کے لیے جنگ میں مصروف ہے بنیادی آئینی مسائل کے قطعی طور پر طے کرنے کے لیے موضوع نہیں ہو سکتا، لیکن ملک معظم کی گورنمنٹ نے مجھ کو یہ اعلان کرنے کا اختیار دیا ہے کہ وہ جنگ کے بعد جس قدر جلد ممکن ہوگا اس کی منظوری دینے کے لیے تیار ہوگی کہ ہندوستان کے نئے دستور کا خاکہ بنانے کی غرض سے ہندوستانی قومی زندگی کے خاص عناصر کے نمائندوں کا ایک نظام قائم کر دے اور ملک معظم کی گورنمنٹ اس میں پوری اور زیادہ سے زیادہ مدد کرے گی کہ وہ تمام متعلقہ معاملات میں تجیل کے ساتھ فیصلے کر سکے۔ وہ ہندوستانی جو نمائندوں کی حیثیت رکھتے ہیں اس اثنا میں اس غرض سے باہمی دوستانہ سمجھوتے کی بنیاد تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے جو بھی مخلصانہ اور عملی اقدام کریں گے کہ جنگ کے بعد جو نیابی نظام یا مجلس قائم ہو اس کی کیا صورت ہو اور وہ طریقہ کیا ہو جس کے مطابق وہ فیصلے کرے اور خود دستور کے اصول اور اس کا خاکہ کیا ہو، ملک معظم کی گورنمنٹ اس کا خیر مقدم کرے گی اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وائسرائے کے اس بیان میں بھی نئے فقرے ایسے تھے جن سے مسلمان بیزار ہوئے، مثلاً اقلیتیں جن میں مسلمانوں کو بھی شریک کیا گیا، ہندوستانی قومی زندگی کے طاقتور عناصر۔ ہندوستان میں ایک قوم بھی نہیں ہے تو قومی زندگی کے عناصر کہنا اور اس سے مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا معنی۔ مگر یہ فقرہ وہ یعنی حکومت برطانیہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہندوستان کے امن اور خوشحالی کے متعلق اپنی موجودہ ذمہ داریاں کسی ایسے طرز حکومت کو منتقل کر دے جس کے اختیار سے ہندوستانی قومی زندگی کے طاقتور عناصر انکار کریں اور نہ وہ اس سے اتفاق کر سکتی ہے کہ ایسی گورنمنٹ کی اطاعت پر ان عناصر کو مجبور کیا جائے۔ مسلم لیگ کے اس مطالبے کا جواب تھا کہ بغیر مسلمانوں کی رضامندی اور منظوری کے مستقبل ہند کے لیے حکومت برطانیہ کوئی اعلان نہ کرے اور کوئی قانون یا آئین منظور نہ کرے۔ اس لیے مسلم لیگ نے وائسرائے کے بیان کو قابل توجہ سمجھا۔ اس اعلان پر 14 اگست کو مسٹر ایمری وزیر ہند نے جو تقریر کی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک وائسرائے کا بیان اور زیادہ امید افزا ہو گیا۔ انہوں نے اسی مبہم انداز میں جو برطانوی اہل سیاست کی خصوصیت ہے پاکستان کے امکان کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہندوستان اس مفہوم میں وحدانی نہیں ہو سکتا جس مفہوم میں ہم اس جزیرے کے اندر ہیں، مگر ہندوستان پھر بھی ایک اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے مستقبل کا ایوان آزادی اتنا وسیع ہے کہ اس میں بہت سے قصر ہو سکتے ہیں۔ وائسرائے کے اعلان اور وزیر ہند کی تقریر کے بعد 11 اور 13 اگست کو قائد اعظم نے وائسرائے سے ملاقات کی اور ان کے اعلان کے متعلق بعض باتوں کی وضاحت چاہی۔ دوران گفتگو میں وائسرائے نے جو جوابات دیے وہ 14 اگست کو انہوں نے مسلم لیگ کے پاس لکھ کر بھیج دیے، مگر وہ تشفی بخش نہیں تھے، نہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایگزیکٹو کاؤنسل میں کتنے ارکان کا اضافہ کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ اس میں کن کن پارٹیوں کے ساتھ مسلم لیگ کو تعاون کرنا پڑے گا۔ وار ایڈوائزری کاؤنسل کے ارکان کی تعداد اور ان کی حیت ترکیبی کے متعلق بھی انہوں نے معلومات مہیا نہیں کی تھیں۔ 14 اگست کی پیشکش پر غور کرنے کے لیے 31 اگست تا 2 ستمبر 1940 بمبئی میں قائد اعظم کے مکان پر ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ہوئے۔ مسلم لیگ نے وائسرائے کے بیان اور وزیر ہند کی تقریر کو ہندوستان کے آئندہ دستور کے متعلق اس نقطہ نظر اور موقف کی طرف ترقی قرار دیا جو مسلم لیگ نے لاہور میں اختیار کیا تھا۔ تیسرے ریزولیوشن میں اس نے یہ جتایا کہ وائسرائے نے اپنے بیان اور وزیر ہند نے اپنی تقریر میں قومی زندگی کی وحدت کے تصور کا ذکر کیا ہے، وہ موجود نہیں ہے اور تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ اس سے مسلمانوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کمیٹی نے اپنی روش واضح کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لاہور ریزولیوشن اور اس کے اصولوں پر قائم ہیں اور ہندوستان کی تقسیم چاہتی ہے، اور اس کی قائل ہے کہ مسلمانان ہند بجائے خود ایک قوم ہیں اور خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا حق استعمال کریں گے۔ چوتھے ریزولیوشن میں مسلم لیگ نے اس پر اظہار مسرت کیا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ اہتمام جنگ کو قوت دینے کے لیے وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کو وسعت دی جائے اور مسلم لیگ کے نمائندوں کو اختیار کے ساتھ مرکزی اور صوبائی حکومتوں میں شریک کرے اور نیز وار کونسل قائم کرے جس میں والیان ملک بھی شریک ہوں۔ مگر اس نے اس پر افسوس کیا کہ جن صوبوں میں دفعہ 93 نافذ ہیں ان میں ملک معظم کی گورنمنٹ ابھی غیر سرکاری ایڈوائزر مقرر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور گورنمنٹ میں اختیار کے ساتھ شرکت کے لیے 14 اگست 1940 کے خط میں مسلم لیگ کو جو پیشکش کی گئی اس سے نہ وہ ضروریات پوری ہوتی ہیں اور نہ وہ اس اسپرٹ کے مطابق ہیں جو ورکنگ کمیٹی کے اس ریزولیوشن میں ظاہر کی گئی ہے جو اس نے 16 جون کو منظور کیا تھا، اور صدر مسلم لیگ نے اپنے خط کے ساتھ 17 جون کو وائسرائے کے پاس بھیجا، اور نہ اس یادداشت اور اس کی اسپرٹ اور اس کے تقاضوں کے مطابق ہے جو 1 جولائی کو صدر مسلم لیگ نے وائسرائے کی خدمت میں پیش کی۔ لہٰذا ورکنگ کمیٹی نے مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر اس پیشکش کو ناقابل اطمینان قرار دیا۔ وائسرائے سے درخواست کی گئی کہ وہ اس پر دوبارہ غور کریں، اور صدر کو اختیار دیا کہ وہ مزید معلومات اور توضیحات حاصل کریں۔ نمبر 1، یہ نہیں بتایا گیا کہ وائسرائے کی ایگزیکٹو کاؤنسل میں کتنے اضافی ارکان ہوں گے۔ نمبر 2، کمیٹی کو اب تک اس کا علم نہیں ہے کہ پوری ایگزیکٹو کمیٹی کی کس طرح دوبارہ تشکیل دی جائے گی۔ نمبر 3، کمیٹی کو اس کی اطلاع نہیں ہے کہ وہ دوسری پارٹیاں کون سی ہوں گی جن کے ساتھ کام کرنے کے لیے مسلم لیگ سے کہا جائے گا۔ نمبر 4، کمیٹی کو معلوم ہے کہ صدر کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی کہ ان میں سے ہر اضافی رکن کو کیا کیا پورٹ فولیو یعنی شعبے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ توسیع شدہ ایگزیکٹو کونسل میں تقریباً 11 ارکان ہوں گے۔ بغیر کسی مزید معلومات کے کمیٹی سے یہ فرمائش کی گئی ہے کہ وہ 4 ناموں کا پینل بھیج دے، جن میں سے 2 کو گورنر جنرل اپنی ایگزیکٹو کونسل کا رکن مقرر کریں گے۔ نمبر 5، کمیٹی نے پینل کے طریقے پر غور کیا اور اس کی رائے یہ ہے کہ اس پر بہت سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور یہ قابل پسند نہیں ہیں۔ نمبر 6، وار ایڈوائزری کونسل کے متعلق یہ ہے کہ کمیٹی کو نہ اس کا طرز تشکیل معلوم ہے کہ حیثیت ترکیبی، اور نہ یہ کہ وہ کیا کام کرے گی۔ بس اسی قدر معلومات دی گئی ہیں کہ غالباً اس کے ارکان کی تعداد 20 کے قریب ہوگی، اور کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک پینل بھیج دے جس میں سے 5 کا وائسرائے تقرر کریں گے۔ ورکنگ کمیٹی نے صورتحال میں اس تبدیلی کی بنا پر جو وائسرائے کے اعلان اور وزیر ہند کی تقریر سے واقع ہوئی تھی مسلمانوں کو اس لیے آزاد کر دیا کہ اگر وار کمیٹیوں میں شریک ہو کر وہ کوئی مفید کام کر سکیں تو شریک ہوں۔ کانگریس اور مہا سبھا کی برہمی۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کانگریس کا مطالبہ نیشنل گورنمنٹ منظور نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں اور اقلیتوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ حکومت برطانیہ اپنی ذمہ داریاں کسی ایسے طرز حکومت کو منتقل نہیں کرے گی جس کے اختیار سے ہندوستانی قومی زندگی کے بڑے عناصر انکار کریں۔ وزیر ہند نے یہ کہہ کر کہ ہندوستان کے ایوان آزادی میں بہت سے قصر بن سکتے ہیں، پاکستان کا امکان قبول کر لیا۔ اس لیے کانگریس نے 18 اگست کی پیشکش مسترد کر دی اور اس الزام کے ساتھ کہ برطانیہ کی خواہش یہ ہے کہ بزور شمشیر ہندوستان پر تسلط قائم رکھے۔ کانگریس کمیٹی نے اس ریزولوشن کی توثیق کر دی۔ ہندو مہا سبھا بھی اس لیے امیدوار تھی کہ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل اور وار ایڈوائزری کونسل میں اس کو نشستیں دی جائیں، اور کانگریس کی طرف سے انکار کے بعد وہ ہندوؤں کی تمام نشستوں کا مطالبہ کرے گی۔ مسلم لیگ اور مسلمانوں کے لیے کانگریس اور مہا سبھا کے درمیان اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ کانگریس ریاکاری کے ساتھ تمام ہندوستانیوں کو ایک قوم قرار دے کر ان کی نیابت کا دعویٰ کرتی تھی، اور فی الحقیقت ہندوستان پر ہندوؤں کے اصطلاح غلبے اور تسلط کے لیے کوشش ہندو مہا سبھا کے اعلان کے ساتھ ہندوؤں کی وکالت اور نیابت کی دعوے دار تھی۔ اسی وجہ سے ہندو مہا سبھا کا مطالبہ بڑا سیدھا اور صاف تھا، جو ذیل میں درج ہے۔ نمبر ایک، مسلم لیگ کے اس عزم کے پیش نظر کہ ہندوستان کے آئندہ دستور کا حل صرف یہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کرایا جائے، ہندو مہا سبھا باسرار وائسرائے سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ صاف اعلان کریں کہ حکومت نے ایسی کوئی تجویز یا اسکیم منظور نہیں کی ہے۔ نمبر دو، یہ کمیٹی مجوزہ ایگزیکٹو کونسل اور دوسری جگہ مسلم لیگ کی طرف سے 50% نیابت کے مطالبے کو غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر معقول اور لغو خیال کرتی ہے، اور یہ اصرار کہ وائسرائے نے ہندو مہا سبھا کو یقین دلائیں کہ ایسا کوئی مطالبہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یہی خواہش کانگریس کی بھی تھی، اور اس کی تمام سرگرمیاں اسی مقصد کے لیے تھیں، مگر وہ یہی سب مشترکہ قومیت کے پردے میں کہہ رہی تھی۔ ہندو مہا سبھا اور کانگریس پر ناگوار تھا کہ مسلم لیگ نے تمام نیابی اداروں میں 50% نیابت کا مطالبہ کیا، یعنی ہندوؤں کے برابر۔ اس میں کیا نقص تھا اور کیا خرابی تھی، اور یہ کیوں جمہوریت اور معقولیت کے خلاف تھا؟ محض اس لیے کہ ہندوستان میں ہندو قوم کی تعداد زیادہ تھی۔ جمہوریت کا منشا یہ ہرگز نہیں کہ اگر کسی ملک میں کئی قومیں آباد ہوں تو جس قوم کی تعداد زیادہ ہو، اس یقین کے باوجود کہ دوسری قوموں کے ساتھ وہ ناانصافی کرے گی، پورے ملک کا اختیار حکومت اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ جمہوریت کم تعداد قوموں کی فنا کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس کا ابتدائی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ طاقتوروں اور جابروں کے مقابلے میں کمزور سے کمزور فرد کی رائے، مرضی اور بلاآخر جان و مال کی حفاظت کرے۔ اگر انسانوں میں عقل و فراست باقی ہے اور انصاف و خوش معاملگی کی بقا اور تقویت کے لیے وہ اس سے کام لینا چاہتے ہیں، تو وہ طریقہ ان کو ایجاد کرنا چاہیے کہ جن ممالک میں مختلف العقائد اور مختلف المفاد اقوام اور گروہ موجود ہیں، وہاں وہ امن و سلامتی اور انصاف کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ صرف زیادہ طاقتور اقوام اور گروہوں کی حرص و حوث پر قیود اور بندشیں عائد کرنی پڑیں گی۔ چھوٹے اور بڑے تمام معاملات میں انصاف حاصل کرنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ مسلم لیگ نے ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے 50% حق نیابت مانگا تھا۔ اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ اس کو خوب وسعت دے کر بھی اگر سوچیے تو یہ کہ اگر مرکزی حکومت میں، صوبائی حکومتوں میں، میونسپل بورڈوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد برابر ہوا کرتی، اور اقلیتوں کے نمائندوں کی تعداد ان کی تعداد آبادی کے تناسب کے مطابق، اس صورت میں نہ ہندو مسلمانوں پر کسی حصہ ملک میں زیادتی کر سکتے اور نہ مسلمان ہندوؤں پر۔ اختلاف کی صورت میں اقلیتوں کے رائے فیصلہ کن ہوتی۔ اس طرح ملک کی تمام کونسلوں، اسمبلیوں کے فیصلے منصفانہ ہوتے۔ ہندو ہرگز یہ نہ کر سکتے تھے کہ اردو زبان کو دفتروں اور تعلیم گاہوں سے خارج کر دیں۔ مسلمانوں کو ہندو روایات، ہندو کلچر، ہندو تصورات اور ہندو رسم و رواج قبول کرنے پر مجبور کریں، اور پورے نظام تعلیم کو اسی مقصد کا ذریعہ بنائیں۔ وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو مکمل طور پر محروم اور معاشی وسائل کے دروازے ان پر بند کر دیں، اور بے شک نیابی اداروں میں مساوی نیابت حاصل کر کے مسلمان بھی ملازمتوں میں مساوات کا دعویٰ نہ کر سکتے۔ مجلس وازان قانون میں ہندو نمائندوں کی مساوی تعداد اس کو روکنے کے لیے بالکل کافی ہوتی۔ بلاآخر مقابلے کے امتحان پر سمجھوتا ہوتا۔ حقیقت جمہوریت طاقت اور اختیار کا توازن ہے، جمہوریت کی ظاہری علامتیں اور مراسم نہیں۔ ایک قوم کے درمیان اس سے اختیار و طاقت میں توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر بالغ شخص کو حق رائے حاصل ہو اور سادہ اکثریت سے فیصلے ہوں۔ کئی اقوام کے درمیان یہ توازن نمائندگی میں مساوات سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ان میں واقعی جن قوموں کی حیثیت اقلیت کی ہو، ان کے حقوق و مفاد کی حفاظت اس سے ہوگی کہ مسائل کا فیصلہ بالآخر انہی کی رائے پر منحصر ہو جائے۔ اگر ہندوؤں نے مساوات کی تجویز منظور کر لی ہوتی تو ہندوستانی اقوام کے درمیان ہر بنائے انصاف تعاون کی ایک صورت پیدا ہو جاتی اور ہندوستان دنیا کی بہترین بین الاقوامی جمہوریت بنتا۔ مگر انصاف اور جمہوریت ان کو خواہش ہی کہاں تھی۔ ہندوؤں کی حکومت اور خصوصیت سے مسلمانوں پر مستبدانہ اور جابرانہ ان کا متمع نظر تھا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ جھوٹی بنیاد قائم کی کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم ہیں، اور یقیناً انگریزوں کی مدد سے یہ خام بنیاد مسلم لیگ نے مسمار کی اور ملک کی تقسیم کا دعویٰ کیا، تاکہ مسلمانوں کو بھی اپنی اکثریت کے علاقوں میں وہی حقوق اور اختیارات حاصل ہوں جو ہندوؤں کو اپنی اکثریت کے علاقوں میں۔ بالکل انصاف کی بات۔ بہرحال ورکنگ کمیٹی کے ریزولیوشن کے مطابق صدر مسلم لیگ نے وائسرائے سے مراسلت کی۔ وائسرائے کی دعوت پر وہ ان سے 24 ستمبر کو ملے۔ مسئلے کے ہر پہلو پر مفصل گفتگو ہوئی۔ 25 ستمبر کو وائسرائے نے تحریری جواب بھیجا۔ اس گفتگو اور جواب پر غور کرنے کے لیے 28 ستمبر 1940 کو دہلی میں ورکنگ کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ کمیٹی نے یہ کہہ کر کہ اس کی ابتدا سے ہی یہ خواہش تھی کہ اہتمام جنگ اور ہندوستان کے تحفظ میں پوری مدد کرے، افسوس کے ساتھ مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر پیشکش قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ یہ کہ ایگزیکٹو کونسل میں مسلم لیگ کے صرف 2 نمائندوں سے حکومت کے اختیار میں حقیقی اور کافی شرکت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دوسری پارٹی بات کو ایگزیکٹو کونسل میں شریک ہوئی تو اس صورت میں مسلم لیگ کی حیثیت کیا ہوگی، اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ مسلم لیگ کا احساس یہ ہے کہ صوبوں میں دفعہ 93 نافذ العمل ہے۔ ان کے انتظام میں مسلمان نمائندوں کی شرکت کے بغیر مسلمانوں کا مؤثر تعاون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ وار ایڈوائزری کونسل ابھی وجود ہی میں نہیں آئی ہے۔ اس کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں کہ اس میں 20 ارکان ہوں گے اور وہ ایگزیکٹو کونسل کی توسیع کی تکمیل کے بعد قائم ہوگی۔ ہندو مہا سبھا نے بمبئی میں جلسہ کیا اور اپنی شرکت کے لیے یہ شرائط پیش کی کہ حکومت اعلان کرے کہ وہ تقسیم کے متعلق مسلم لیگ کا مطالبہ منظور نہیں کرے گی، اور یہ کہ اگر مسلم لیگ کو ایگزیکٹو کونسل میں 2 نشستیں دی جائیں تو ہندو مہا سبھا انفرادی سول نامتابعت۔ بمبئی میں کانگریس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ گاندھی نے وائسرائے سے ملنے کی درخواست کی۔ 27 ستمبر کو ملاقات ہوئی۔ گاندھی صرف اس پر اصرار کرتے رہے کہ جنگ میں شرکت کے خلاف تبلیغ کا حکم تسلیم کیا جائے۔ وائسرائے یہ کیسے منظور کرتے؟ ملاقات کے بعد اسی پر گاندھی اور وائسرائے کے درمیان مراسلت ہوئی۔ اس کو گاندھی نے وائسرائے پر اس الزام کے ساتھ ختم کیا کہ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم ایک آزادی تقریر کے مسئلے پر بھی متفق نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد گاندھی نے یہ بیان دیا، فوری مسئلہ اپنے وجود کی بقا کا ہے، یعنی اپنی رائے اور اظہار کے خیالات کے اظہار کا حق، جس کو اگر وسعت کے ساتھ بیان کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ آزادی تقریر کا حق۔ یہ کانگریس صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے چاہتی ہے، اور اس کو انہوں نے اپنی انفرادی سول نامتابعت کا مقصد قرار دیا۔ 13 اکتوبر 1940 کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ وردھا میں تھا۔ اس میں گاندھی نے اپنا پروگرام بیان کیا اور وہیں سے انفرادی سول نامتابعت شروع کر دی۔ کانگریس اور حکومت برطانیہ کے درمیان اختلاف اس پر ہوا کہ کانگریس نے مقاصد جنگ کے اعلان کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد کامل آزادی کے اعلان کا، پھر کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے قیام کا، اور بالآخر مرکز میں عارضی طور پر نیشنل گورنمنٹ قائم کرنے کا، اور یہ سب کچھ اس طرح کہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے حقوق کے تعین کا مسئلہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی پر چھوڑا جائے۔ مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان حقوق اور اختیارات کا تعین ہو۔ حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کانگریس کا یہ مطالبہ منظور نہیں کیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمانوں سے اس کو بڑی ہمدردی تھی یا اس کو ان پر ترس آیا، بلکہ صاف اس وجہ سے کہ ہندوستانی افواج کا 60% حصہ جو میدان جنگ میں لڑ رہی تھی مسلمان تھا۔ مسلم اکثریت کے صوبوں میں دستور کے مطابق حکومتیں قائم تھیں اور اہتمام جنگ میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کر رہی تھیں۔ اقلیت کے صوبوں کے مسلمان بھی اتنے اور اس قابل تھے کہ اگر حکومت مخالفت اگر حکومت کی مخالفت پر اتر آتے تو خلافت کی تحریک کا سما پیدا کر دیتے۔ لیکن مسٹر گاندھی نے کانگریس کے اصل مطالبات کو چھوڑ کر آزادی تقریر کے حق پر سول نامطابقت کی، تاکہ مسلم لیگ کو ہر طرف سے یہ طعنہ دیا جائے کہ ایسے عام مشترکہ اور عظیم مقصد میں بھی وہ کانگریس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ اور واقعی بہت سے سادہ لو مسلمان یہ بھی کہنے لگے، لیکن اس وقت مسلم لیگ کا لیڈر کوئی نہ سمجھ اور جذباتی آدمی نہ تھا۔ گاندھی نے یہ سول نامطابقت اس لیے شروع کی تھی کہ دباؤ ڈال کر حکومت کو اس پر مجبور کر دیں کہ وہ مسلمانوں اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے کانگریس کے مطالبات منظور کر لے۔ اور بے شک کانگریس کے یہ مطالبات مسلمانوں اور اقلیتوں کی تباہی کے لیے تھے۔ قائد اعظم اس احمقانہ سول نامطابقت کا تماشا دیکھتے رہے۔ گاندھی کی اس سعی لاحاصل پر وہ مسکراتے رہے کہ دنیا کو اس کا یقین دلا دیں گے کہ وہ آزادی تقریر کے لیے ہے اور پورا مسلم ہندوستان ان کے تحت حکم پاکستان کی جنگ کے لیے تیاری میں مصروف رہا۔ جب کانگریس نے مسلم لیگ اور ہندو مہا سبھا تک نے حکومت برطانیہ کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تو لارڈ لنلتھگو نے 20 نومبر کو مجلس واضحان قانون کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ ملک معظم کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سر دست ایگزیکٹو کونسل کی توسیع اور وار ایڈوائزری کونسل کے قیام کے لیے وائس رائے مزید کوشش نہیں کریں گے۔ یوم استقلال منانے کا فیصلہ۔ مسلمانوں کے لیے اب ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان صاف اور معین مقصد تھا۔ اس کے لیے ان میں بڑا جوش تھا۔ اہل فکر مسلمان اس کے لیے اسکیمیں، نقشے اور خاکے بنانے میں مصروف ہو گئے۔ مسلم لیگ کی شاخیں اپنی اپنی تنظیم کو درست اور چست کرنے میں اور رضاکار اپنی جمعیتیں بڑھانے اور مسلم لیگ کے ضوابط کے مطابق اپنا نظم مکمل کرنے۔ چرچل صاحب کو اس پر رحم آیا کہ ونوبا بھانوے کو، جنہوں نے سب سے پہلے انفرادی سول نامطابقت کی تھی، 4 سال قید کی سزا دی گئی۔ اتنی سخت سزا، وزیر ہند مسٹر ایمری نے ایسی تقریریں کی جن سے کانگریس کو پھر اکھنڈ ہندوستان کی توقع پیدا ہو جائے۔ ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ نے 22 فروری 1941 کو اپنے جلسے منعقدہ دہلی میں مسٹر ایمری کی ان تقریر پر اظہار ناراضگی کیا، کیونکہ ان کا اثر ان کی سابقہ تقریروں کے خلاف ہوا اور اس سے دلوں میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ ملک معظم کی گورنمنٹ ابھی تک ایسے دستور کا امکان سوچ رہی ہے جو ہندوستان کی اقتصادی اور سیاسی وحدت پر مبنی ہو۔ ورکنگ کمیٹی نے مسٹر ایمری کو منتبہ کیا کہ ہندوستان کی اصطلاح اپنے معنی کے اعتبار سے اس سے 3 گنی سے بھی زیادہ قوموں پر منطبق ہوتی ہے جتنی پر لفظ یورپین کی اصطلاح، اور اس پر مسٹر ایمری کو سرزنش کی کہ وزیر ہند ہو کر انہوں نے یہ نعرہ لگایا، ہندوستان پہلے۔ ورکنگ کمیٹی نے اپنے ریزولیوشن میں یہ اعلان کیا کہ مسلمان اس پر نازا ہیں کہ وہ ہندوستانی ہیں اور یہ ان کا اعتقاد ہے کہ ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے ہے۔ مسلمانوں نے اسی اسپرٹ میں لاہور کا ریزولیوشن منظور کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس کا یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا یہی واحد حل ہے جس سے اس وسیع برصغیر کی آبادی کے تمام عناصر اور مفاد کے درمیان امن، اتحاد اور اطمینان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ورکنگ کمیٹی نے لاہور کے ریزولیوشن پر اعتقاد کا اعادہ کیا اور اس کے اصول اس ریزولیوشن میں دوبارہ نقل کرے۔ دوسرے ریزولیوشن میں ورکنگ کمیٹی نے یہ طے کیا کہ مسلم لیگ 23 مارچ کا دن ہر سال تمام ہندوستان میں اس طرح منائے۔ اس میں پاکستان ریزولیوشن کے اصولوں کی تشریح کی جائے اور اس کی وضاحت کہ ہندوستان کے مسئلے کا یہی واحد حل ہے۔ تیسرے ریزولیوشن میں اس نے یہ قرار دیا کہ ہر تیسرے مہینے صوبائی اور ضلعی لیگیں ہفتہ مسلم لیگ منائیں، جس میں مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کی تشریح کی جائے، مسلم لیگ کے ممبر بنائے جائیں اور مسلمانوں کی اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی کے لیے تعمیری کام کیا جائے۔ لبرل پارٹی کے لیڈر اٹھے۔ وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کی توسیع اور اس میں دخل اور شرکت کا موقع ہاتھ سے جاتے دیکھ کر لبرل پارٹی کے ہندوؤں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سر جگدیش پرساد کی کوشش سے، جو عرصہ دراز تک سرکاری ملازمت میں رہنے کے بعد نرم سیاست میں دلچسپی لینے لگے تھے، بمبئی میں غیر پارٹی کانگریس کا جلسہ منعقد ہوا۔ سر تیج بہادر سپرو اس کانفرنس کے صدر ہوئے، یا انہی کی صدارت اور قیادت کو جگانے کے لیے کانفرنس کی گئی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے علاوہ اس میں ہر خیال اور پارٹی کے لوگ شریک ہوئے۔ ہندو مہا سبھا کی طرف سے ساوکر، ڈاکٹر مونجے، شاما پرساد مکھرجی حاضر تھے۔ اگرچہ انہی نے سب سے پہلے سپرو کانفرنس کے بعد کو علیحدگی کا اعلان کیا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بغیر مسلمانوں کے ہندوؤں کا یہ جلسہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ انہوں نے بمبئی ہی کے 3 مسلمان سیٹھوں کو اس میں شریک کر کے اس فریب کی تکمیل کر لی کہ غیر پارٹی کانفرنس میں مسلمانوں کی نیابت بھی تھی۔ یہ کانفرنس ہوئی، اس کے واسطے سے سر تیج بہادر سپرو میدان میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں کانگریس کا چھوڑا ہوا کام انجام دینے کی کوشش کی۔ یہاں پر پارٹ 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 12